Assalamualaikum warahmatullahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. درود بھیجے محمد والے محمد پہ. حضرت محترم جیسا محترم برادر شاکر نے ابھی یہاں پہ اعلان کیا آپ کے سامنے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی شب وفات کے عنوان سے یہ پروگرام ہے, اور کل کا روز جناب ام المومنین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا روز وفات ہے. ایک ایسا دن کہ یقیناً جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مخصوصاً جناب زہرہ سلام اللہ علیہ پر بہت شاق تھا, بہت ناگوار تھا یہ دن کہ جس دن جناب خدیجہ کی رحلت ہوئی. جناب خدیجہ ایک خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین ناصر, یاور اور مؤمنہ رسول اکرم بھی تھیں, اور رسول اکرم اپنی حیات میں جناب خدیجہ کو ہمیشہ یاد کیا کرتے تھے. حتیٰ روایات بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی جناب خدیجہ کی کوئی عزیزہ, کوئی دوست گھر پہ کبھی آیا کرتی تھی تو رسول اللہ بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے, اور اس احترام کی وجہ یہ بتایا کرتے تھے کہ یہ خدیجہ کی دوست ہیں, یہ جناب خدیجہ کی جو دوست ہوا کرتی تھی خواتین ان کے لیے انعامات بھی بھیجا کرتے تھے. جناب خدیجہ کے بارے میں رسول اللہ نے بیان کیا کہ خدیجہ اس لیے بھی مجھے عزیز تھیں کہ جس وقت تمام لوگ میرا انکار کیا کرتے تھے اس وقت خدیجہ نے میرا اقرار کیا تھا, اور جس وقت لوگ مجھ سے دشمنی کیا کرتے تھے تو اس وقت خدیجہ نے میری حمایت اور میری نصرت کی تھی. اللہ کا رسول کہ جو کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا, جناب خدیجہ درحقیقت اس کے لیے رحمت کا ذریعہ قرار پائیں, اس کے سکون کا ذریعہ قرار پائیں. جناب خدیجہ کی عظمت یقیناً بہت زیادہ ہے, اور ان کی عظمتوں کے لیے اس چیز کا اعتراف ہی کافی ہے کہ خداوند عالم نے جناب خدیجہ کی عظمت, جناب خدیجہ کی محنت, جناب خدیجہ کی قربانیوں کے بدلے میں جناب خدیجہ کو کوثر سے نوازا ہے. اور اس کو آگے محسن قراتی بیان کرتے ہیں کہ چونکہ جناب خدیجہ نے خدا کی راہ میں اپنا مال کثیر عطا کیا تو خداوند عالم نے ان کو کوثر جیسا تحفہ عنایت فرمایا. یہ عظمت جناب خدیجہ کی ہے کہ ان کی آغوش میں ایک ایسی بچی آئی کہ جو معصومین علیہ السلام کی ماں قرار پاتی ہے, یعنی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہا. درود بھیجئے دونوں بزرگ ہستیوں کی عظمت پر. اس عنوان سے جو آج کا موضوع رکھا گیا وہ یہ کہ قرآن کریم میں مقام زن اور مثالی خواتین. اگر ہم بات کا آغاز کرتے ہیں کہ قرآن کریم جو اس ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوا جس کا ہدف لوگوں کی ہدایت ہے, اور قرآن اپنے بارے میں کہتا ہے یا خداوند عالم کی جانب سے اس میں ارشاد ہوا کہ ولا رتب ولا یأبس الا فی کتاب مبین, ہر خشک و تر کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے. قرآن کریم کتاب ہدایت ہے. ایک انسانی معاشرہ مرد اور عورت کے وجود سے ہی آگے بڑھتا ہے. ایک انسانی معاشرے کے اندر, اسلامی معاشرے کے اندر ایک خاتون کا کیا مقام ہے, کیا کردار ہے, اس کو قرآن کریم نے یقیناً بیان کیا ہے, کیونکہ خدا کہتا ہے کہ ہر چیز اس کے اندر موجود ہے. قرآن کریم ایک عورت کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے؟ ہمارے یہاں معمولاً جو تصورات ہیں ان تصورات میں سے ایک تصور یہ ہے کہ عورت فرع ہے. فرع سے مراد یعنی مرد اصل ہے وجود کے اندر اور عورت اس کی فرع ہے, یعنی فر فیر عین, فر کہتے ہیں شاخ کو, یعنی اصل تنا ہے, اصل درخت ہے اور اس کے ساتھ ایک اس کی فر یعنی شاخ ہے. ہمارے یہاں تصورات میں ایک تصور یہ ہے کہ اصالت وجود کی, انسانیت کی مرد کے ساتھ ہے, اور مرد کی بنیاد پر بعد میں عورت کا وجود ہے. اسی لیے تاریخ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے انسانی معاشرے ایسے ہیں کہ جہاں وہ عورتوں کے لیے انسانیت کے اور انسانی حقوق کے قائل نہیں تھے, میرا موضوع حقوق نہیں ہے, میں صرف مقام کے اوپر بیان کروں گا انشاءاللہ. اسی لیے کہ انہوں نے مرد کو اصالت دی, کہا کہ اصل حیات, اصل جو ہستی ہے وہ مرد کی ہے اور عورت اس کے تابع ہے. آیا قرآن کریم بھی اسی طرح سمجھتا ہے, قرآن کریم بھی اسی طرح پہچان کروا رہا ہے یا نہیں؟ قرآن کریم کی منطق کچھ اور ہے, قرآن کریم کچھ اور بیان کرتا ہے. بظاہر ایسا لگتا ہے, میں آپ کے سامنے جس گفتگو کو کروں گا وہ آیت اللہ جوادی عاملی کی ایک کتاب ہے, زن در آئین جلال و جمال. زن در آئین جلال و جمال, جلال و جمال کے آئینے میں عورت کا کردار. اس کے اندر آیت اللہ جوادی عاملی نے بہت خوبصورت بحث کی, میں اس کا تھوڑا سا خلاصہ بس آپ کے سامنے بیان کر پاؤں گا انشاءاللہ جتنی ہمارے پاس وقت ہوگا. اپنی ابتدائی گفتگو میں آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں کہ اگر ہم اس بات کو شروع کریں کہ عورت کا, خاتون کا, زن کا مقام کیا ہے قرآن کریم میں, تو اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ قرآن کریم انسان کے بارے میں کیا تصور رکھتا ہے. میں سمجھتا ہوں پہلے ہی جملے میں وضاحت ہو چکی. آیت اللہ جوادی عاملی نے کہا کہ ہم جب کہہ رہے ہیں کہ عورت کا مقام قرآن کریم میں, تو اس عورت کے مقام کو الگ نہیں ڈھونڈنا چاہیے, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ انسان سے بارے میں, انسان سے متعلق کیا گفتگو ہوئی ہے قرآن میں. کیونکہ عورت اور مرد دونوں کو خداوند عالم انسان قرار دیتا ہے. جو کچھ بھی انسان کے بارے میں قرآن نے بیان کیا ہے, جو فضیلتیں انسان کو حاصل ہیں, جو مقام انسان کو حاصل ہے, وہ مقام مرد اور عورت دونوں کو حاصل ہے. لہٰذا الگ سے کسی مقام کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد آپ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کریم کسی ایک خاص طبقے کے لیے, کسی ایک خاص صنف کے لیے نازل نہیں ہوا. قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی 185 آیت 185, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدل للناس. ماہ مبارک رمضان ہے کہ جس میں خداوند عالم نے قرآن کریم کو نازل کیا, اور یہ قرآن ہدایت ہے للناس, تمام انسانوں کے لیے ہے ہدایت ہے. اس کے بعد اگر ہم تھوڑا سا گفتگو کو آگے بڑھائیں تو ہم اس طرح کہیں گے کہ قرآن کریم جس چیز کی تعلیم دینے آیا ہے یا جس کو تعلیم دینے آیا ہے وہ روح انسان ہے. یہ بدن کے معاملے میں آ کر ہوتا ہے کہ یہ مرد ہے یہ عورت ہے. مقام انسانیت میں نہ مرد ہوتا ہے نہ عورت. جو روح انسانی ہے, جو حقیقت انسان ہے, وہ نہ مذکر ہے نہ مؤنث. حقیقت انسان انسان ہے. یہ بدن ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر کہا جاتا ہے کہ یہ مرد ہے اور یہ عورت, یعنی اپنے ظاہری وجود کے اندر یہ تخصیص آتی ہے. جو ظاہری وجود ہے, جو بدن کا, اس روح کا جو وجود ہے, یہ وجود کبھی مرد کی صورت میں ہوتا ہے کبھی عورت کی صورت میں. حقیقت انسان نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے. حقیقت انسان مظہر ہے خداوند عالم کے اسماء کا. اس مظہر کے اندر دونوں شامل ہیں, جو عورت کی شکل میں اس دنیا میں موجود ہے, جو مرد کی شکل میں اس دنیا میں موجود ہے. یہ گفتگو قرآن کی ہے, میری نہیں ہے. مجھے امید ہے آپ لوگ بعد میں میرے اوپر اعتراض نہیں کریں گے, چونکہ یہاں فقط مرد بیٹھے ہوئے ہیں. اگر خواتین سن رہی ہوں گی شاید وہ خوش ہو رہی ہوں گی, لیکن یہ قرآن کی گفتگو ہے, میں آپ کے سامنے وہ بیان کر رہا ہوں. حقیقت انسان کیا ہے؟ حقیقت میں قرآن معلم روح ہے, معلم بدن نہیں ہے. اور اس کے لیے بہت ساری آیات نکالی جا سکتی ہیں, چونکہ وقت اتنا نہیں ہوتا کہ تمام چیزوں کو بیان کیا جا سکے. چند آیتوں کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, جیسے سورہ شمس کی آیت 7 اور 8 ہے, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں کہ اس آیت کے اندر لفظ نفس ہے, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, اور نفس کے جس کو مثلا سدھارا گیا, بنایا گیا, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اور اس نفس کو اچھائی اور برائی کا الہام کیا گیا. اس آیت کے اندر نفس کا ذکر ہے, کہیں پر بھی آپ کو مذکر اور مؤنث کی تخصیص نظر نہیں آئے گی. یہ نفس انسانی ہے کہ جس کو اچھائی اور برائی کی تمیز دے کر بھیجا گیا. یا دوسری آیت سورہ انشقاق کی آیت نمبر 6, یا ایہا الانسان انکا کادح الی ربک کدحا فملاقی. اے انسان, انسانیت سے خطاب ہے, یا ایہا الانسان, اے تمام کے تمام انسانوں, انکا کادح الی ربک, تم اپنے رب کی طرف چل رہے ہو, تمہارا سفر جاری ہے, تم جا رہے ہو, قدحن فملاقی, ایک دن ایسا آئے گا کہ تم اس سے جا ملو گے. یہاں پر بھی آپ نے دیکھا انسان کا جو لفظ آیا کلی طور پر آیا ہے, مذکر و مونس کا کوئی اس سے اظہار نظر نہیں آتا. اسی طرح بیان کرتے ہیں آیت اللہ جواد عملی اپنی کتاب کے اندر کہ جو خصوصیات ہیں, اگر ہم اس بات کو طے کر لیں کہ اصالت صرف مرد کے ساتھ ہے اور عورت اس کے وجود کے تابع ہے, حقیقت میں عورت کا کوئی وجود نہیں ہے اور انسانیت حقیقی معنی میں مرد کے پاس ہے, تو پھر جو صفات ہیں ان صفات کو بھی مذکر فارم میں ہونا چاہیے. لیکن ہم صفات کو نہ مذکر بیان کر سکتے ہیں نہ مؤنث. صفت ایک اچھی صفت ہو یا بری, وہ ایک صفت ہے, جو اس کو آگے بڑھ کے حاصل کر لے گا وہ اس کے ساتھ متصف ہو جائے گا. مثلا علم, آپ علم کے بارے میں کیا کہیں گے, مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ شجاعت کس کیٹیگری میں رکھیں گے, شجاعت مذکر ہے مؤنث ہے؟ صداقت, ایمانداری, امانت داری, ان میں سے کون سی صفت ہے کہ جس کو آپ کہیں یہ مذکر صفت ہے؟ یہ مطلق ہے, ایبسولیوٹ ہے. اگر کوئی مرد آ کر علم کو حاصل کرتا ہے تو یہ صفت اس کے ساتھ لگ جائے گی, کوئی خاتون حاصل کرے گی تو اس کے ساتھ لگ جائے گی. جس کے ساتھ لگے گی اس کو ہم عالم اور عالمہ کہہ دیں گے, ٹھیک, جس کے ساتھ لگ جائے گی اس کو ہم شجی اور شجاع کہہ دیں گے مثلا. لیکن حقیقت میں یہ صفات نہ مذکر ہیں نہ مؤنث ہیں, ایبسولیوٹ ہیں. اس کا مطلب ہے کہ خداوند عالم نے ان کو روح انسانی کے لیے خلق کیا ہے, یہ صفات روح انسانی سے متصف ہونے کے لیے وجود میں آئیں. اسی طرح بری صفات جہل, بزدلی, خیانت, خوف, جھوٹ, ذلت, شقاوت, ان میں سے بھی کوئی صفت ایسی نہیں ہے جس کو آپ کہیں کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے اپنے اندر. یہ بھی صفات ہیں, جو بھی آگے بڑھ کے ان صفات سے متصف ہو جائے گا وہ کہلائے گا. دوسری چیز, خود خداوند عالم کی جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی سورہ نحل کی 97 آیت, 97 آیت ہے, خدا خود کہہ رہا ہے من عملا صالحا من ذکر او انثى. یہاں خدا آکے کیوں تخصیصاً بیان کرتا ہے, اس کو بھی بیان کیا گیا کہ خداوند عالم چونکہ بیان کرتا ہے کہ انسانی معاشرہ ان دو صورتوں میں آگے بڑھ رہا ہے, ایک مرد ہے انسانی معاشرے میں, ایک عورت ہے, لہذا جو کوئی بھی عمل صالح کرے وہو مؤمنون اور وہ صاحب ایمان ہو فلنحیینہ حیاتن طیبہ, ہم اس کو ضرور بے ضرور حیات طیبہ عطا کریں گے. یہاں پر آیت اللہ جوادی ہم بھی کہتے ہیں کہ اس آیت کے اندر فقط دو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں, ایک حسن فعل ہونا چاہیے, ایک حسن فاعل ہونا چاہیے. حسن فعل یعنی فعل کی خوبصورتی کیا ہے, من عمل صالحا, خدا فقط عمل کی بات نہیں کر رہا, عمل کیسا ہو, صالح ہو, نیک ہو, پسندیدہ ہو, وہ عمل ہو. حسن فاعل کیا ہونا چاہیے, فاعل میں کیا خوبصورتی ہونی چاہیے, وہو مؤمنن, صاحب ایمان ہو. اب صاحب ایمان چاہے مرد ہو یا عورت, اگر وہ عمل صالح انجام دے رہا ہے تو اس عمل صالح کے نتیجے میں وہ کس جگہ تک پہنچے گا, فلنحیینہ حیاتن طیبہ, ضرور بے ضرور اس کو حیات طیب میسر آئے گی, ضرور بے ضرور وہ حیات طیبہ تک پہنچے گا. اسی طرح اور بہت ساری آیات ہیں کہ جس میں بیان کیا گیا, مثال کے طور پہ کل نفس بما کسبت رہینہ, ہر نفس اپنی ہاتھ کی کمائی کے آگے پھنسا ہوا ہے. رہین گروگان کو کہتے ہیں, یا جس چیز کو گروی رکھا جاتا ہے رہینہ, یعنی جو کوئی بھی انسان کما رہا ہے اسی کو اپنے ساتھ لے کر چل رہا ہے, قیامت میں اسی کے مطابق اس کو جزا اور سزا ملے گی. یہاں پر بھی بیان ہوا کل نفس, ہر نفس, یہاں پہ بھی آپ اگر آیت میں غور کریں نہ مذکر کا ذکر ہے نہ مؤنث کا ذکر ہے, کل نفس. یا اسی طرح لیس للانسان الا ما سعى, انسان کے لیے فقط اتنا ہی ہے جتنے کی وہ کوشش کرتا ہے. یہاں پر بھی نہیں بیان کیا کہ مرد کے لیے اتنا ہے اور عورت کے لیے اتنا, نہیں. لیس للانسان, لل انسان انسانیت کے لیے, انسان کے لیے فقط اتنا ہے جتنے کی وہ کوشش کرتا ہے, جتنے کے لیے وہ کوشش کرے گا انسان کو اتنا ہی ملے گا. رسول اللہ کی حدیث, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. بعض لوگ اس کے آگے بیان کرتے ہیں کہ شاید مسلم کے ساتھ مسلمہ بھی ہے, آیت اللہ جوادی عملی اپنی کتاب میں کہتے ہیں یہ معتبر نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. علی کل مسلم پر حدیث ختم ہو گئی, کیوں؟ کیونکہ مسلم کے اندر عورت مرد دونوں آ گئے. چونکہ قرآن عمومی بات کرتا ہے, جو کہا جاتا ہے نا کہ آپ اگر اپنے سوسائٹی میں بھی بات کرتے ہیں, آیت اللہ جوادی عملی اس کو بیان کرتے ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ لوگوں کا مطالبہ یہ ہے, مثال دے رہا ہوں, لوگوں کا مطالبہ ہے کہ بھائی ہم بل دیتے ہیں تو لائٹ نہیں جانی چاہیے,
اب کوئی پوچھے کہ جو آپ نے لوگوں کا مطالبہ کہا, اس لوگوں میں مراد کیا ہے؟ یہ لوگوں, یہ لفظ لوگوں, یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟
دونوں شامل ہیں اس کے اندر.
جب آپ کہتے ہیں لوگ یہ چاہتے ہیں کہ امن ہو, تو لوگوں میں فقط مرد آتے ہیں؟ فقط مرد یہ چاہتے ہیں یا نہیں, لوگ یہ چاہتے ہیں سے مراد ہے کہ مرد عورت دونوں چاہتے ہیں؟ چونکہ محاورتن ایک چیز استعمال کی جاتی ہے, اسی طرح قرآن کریم کی زبان بھی آغۃ اللہ جواد عملی کہتے ہیں محاورتن ہے. وہاں اگر کسی جملے میں عربی کے اندر ہمیں نظر آئے کہ یہ مردوں کو بیان کرتا ہے تو وہ محاورتن ہے, جیسے ہم لوگ کو بیان کرتے ہیں. وہی خواہش عورتوں کی بھی ہوتی ہے, مگر بیان کرنے میں لوگ آتا ہے, چونکہ لوگوں کا اندر مجموعہ ہے دونوں چیزوں کا. اسی طرح آخری نقطہ اس حوالے سے بیان کروں, پھر مثالی خواتین پہ آ جاؤں گا, اور وہ یہ کہ جب خداوند عالم نے حضرت آدم کو تخلیق فرمایا اور اس کے بعد کہا کہ لقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم, کہ ہم نے تمہیں بنا, خلق کیا, ہم نے تمہیں صورت عطا کی, اور اس کے بعد ہم نے تمام فرشتوں سے کہا کہ آدم کے سامنے جھک جاؤ. اگر آدم ایک انسان ایک مرد کی حیثیت سے پہچانے جائیں اور فقط وہاں پہ سجدہ ایک مرد کو سجدہ تھا, تو پھر شیطان کی دشمنی فقط مردوں سے ہونی چاہیے تھی, چونکہ سجدے کا انکار تو آدم کو تھا, سجدہ تو آدم کو نہیں کیا اور آدم تو مرد تھے. تو پھر شیطان کی جو دشمنی ہے, جو اس نے کہا فبعزتک لاغوینہم اجمعین, پھر یہ نہیں کہنا چاہیے تھا, یا اس کو کہنا چاہیے تھا کہ تیری عزت کی قسم اس مرد آدم کی وجہ سے تو نے مجھے اپنے یہاں سے نکال دیا, اب میں ان مردوں کو نہیں چھوڑوں گا, خواتین محفوظ رہیں گی. لیکن نہیں, اس کی دشمنی کس کے ساتھ ہے؟ انسان کے ساتھ ہے. وجہ کیا ہے؟ آیت اللہ جوادی عملی کہتے ہیں کہ یہاں جو سجدہ خداوند عالم نے کروایا, شخص سے آدم کو نہیں کروایا, آدمیت کو سجدہ کروایا. یہاں جو سجدہ ہوا وہ انسانیت کو سجدہ ہوا, اور چونکہ انسانیت میں مرد اور عورت برابر ہیں, اسی وجہ سے شیطان کی دشمنی دونوں سے ہے اور برابر ہے. یہاں تک کی جو گفتگو تھی وہ اس بات پر تھی کہ مقام خاتون, مقام زن قرآن میں کیا ہے. قرآن جس طرح ایک انسان کے بارے میں گفتگو کرتا ہے, اس انسانی گفتگو میں مرد اور عورت قرآن کی نگاہ میں برابر ہیں, انسانیت کے اندر دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اس دنیا میں آنے کے بعد جو آتے ہیں یہ روح انسانی, اگر مذکر بدن کے اندر آ جائے تو وہ مرد, اور خاتون کے اندر آئے تو خاتون ہے, اور اس اعتبار سے ذمہ داریاں الگ ہو جاتی ہیں. لیکن حقیقت انسانیت میں دونوں برابر ہیں. اگر حقیقت انسانیت میں دونوں برابر ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو مقامات انسانی ہیں وہ بھی دونوں کے لیے برابر ہیں. پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مرد کسی مقام تک پہنچ سکتا ہے تو عورت بھی اس مقام تک پہنچ سکتی ہے. اگر مرد کسی معنوی تقرب تک پہنچ سکتا ہے تو خواتین بھی اس معنوی تقرب کو حاصل کر سکتی ہیں, کہ جس کی مثالیں قرآن نے دی ہیں, جن کو اب میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. کہ خداوند عالم چونکہ انسان کو نمونہ عمل بناتا ہے, اسی لیے قرآن کریم نے کچھ جگہوں پر خواتین کو نمونہ عمل قرار دیا, اور وہ جو نمونہ عمل قرار دیا بحیثیت خاتون نہیں قرار دیا, بحیثیت انسان قرار دیا ہے. اور اب ہماری وہ مثالی خاتون والی بحث شروع ہوگی کہ جس میں یہ بیان ہوگا کہ کس طرح کوئی خاتون مثالی بنتی ہے, لیکن وہ جو مثالی بنتی ہے فقط خواتین کے لیے نہیں, بلکہ مؤمنوں کے لیے خاتون مثالی بنتی ہے. درود بھیجو محمد والے محمد پہ. سب سے پہلی چیز اگر ہم قرآن کریم میں جا کر دیکھیں تو قرآن کریم میں انسان کو بیان کیا گیا کہ انسان معمولاً تین مراحل کو طے کرتا ہے, یا انسان کے سامنے تین مراحل ہوتے ہیں. ایک مرحلہ انسان کے ساتھ اندیشے کا ہوتا ہے, فکر کا, تعقل کا. انسانی زندگی تعقل, فکر, علم کے ساتھ آگے بڑھتی ہے. دوسری جو قوت انسانوں کے ساتھ ہوتی ہے وہ قوت جاذبہ اس کو کہتے ہیں علماء. قوت جاذبہ کا میں سادہ ترجمہ کر دوں, جس کو ہم اور آپ بیان کرتے اور سنتے ہیں, تو قوت شہویہ ہوتی ہے انسان کی, قوت شہوت. شہوت فقط ایک خاص معنی میں نہیں ہے, انسان پانی بھی پیتا ہے تو اسی قوت شہویہ کے تحت پیتا ہے, کھانا بھی کھاتا ہے تو اسی قوت شہویہ کے تحت کھاتا ہے. قوت شہویہ یعنی وہ چیزیں جو انسان کی پسند کا ذریعہ بنتی ہیں. بہت سادہ سا ترجمہ میں اس کا اگر کروں تو یہ بنے گا کہ انسان جن چیزوں کو پسند کی وجہ سے, لذت کی وجہ سے کرے, وہ قوت شہویہ کے اندر آتی ہے. بہت ساری چیزیں اس میں آ سکتی ہیں, ایک خاص معنی نہیں ہے. اور تیسری جو قوت ہے انسان کی وہ قوت غضب ہے. قوت غضب سے مراد قوت غضب کے اندر اپنا دفاع شامل ہے، قوت غضب کے اندر حمایت شامل ہے، قوت غضب کے اندر لڑائی شامل ہے، جھگڑا شامل ہے، صلح شامل ہے، تمام چیزیں قوت غضب کے اندر آتی ہیں. آگے جوادی عملی کہتے ہیں کہ انسان ان تین مراحل سے گزرتا ہے. ان تینوں مراحل کے اندر قرآن کریم ہمیں تین خواتین یا شاید کچھ زیادہ خواتین کی خبر دے رہا ہے. پہلا مرحلہ قوت تعقل کا ہے، فکر کا، علم کا، اور علم کے بھی اس مرحلے کی جانب اشارہ کرتے ہیں آقا جوادی عاملی اپنی کتاب کے اندر کہ جب جناب آدم علیہ السلام سے ترک اولا ہوا اور اس ترک اولا میں جناب آدم جب اپنی ندامت پر آئے اور ان کو احساس ہوا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے اور اس کے بعد وہ توبہ کے مرحلے تک پہنچے اور خداوند عالم کی بارگاہ میں مغفرت اور معذرت کرنے لگے، اس مرحلے پر جناب آدم کا جو ساتھ دیا گیا اور جناب آدم کو جو توبہ نصیب ہوئی وہ کس وجہ سے ہوئی؟ قرآن کریم نے اس کی کیا نشانی بتائی؟ قرآن نے کہا کہ جناب آدم کو کچھ علم کی چیزیں سکھائی گئیں. فتلقى آدم من ربه کلمات، فتلقى آدم، آدم کو ملے، دیے گئے، نصیب ہوئے من ربه، رب کی جانب سے کلمات. کلمات جملے، نام، اسما جس کو ہم کہتے ہیں اسما. ان اسما کی بدولت، ان کلمات کی بدولت جناب آدم علیہ السلام کو نجات حاصل ہوئی. کس چیز سے نجات؟ وہ جو شرمندگی تھی، وہ جو ترک اولا کی ندامت تھی، اس ندامت سے نجات ملی. اور اس کے بعد خدا نے کہا کہ آدم ایسا نہیں ہے کہ اب دنیا میں آ گئے ہو تو ہمیشہ کے لیے تم یہی رہو گے، مجھ سے دور ہو گئے ہو، نہیں، تم واپس آ سکتے ہو، تمہیں وہی مقام مل سکتا ہے، اس راستے پر چل کے تمہیں آنا ہوگا. وہ جو خداوند عالم نے پہلی چیز جناب آدم کو عطا کی، ان کی انسانیت کو واپس، انسانیت تھی ان کے پاس، یعنی وہ جو حصہ خدا کی قربت کا دور ہو گیا تھا، اس خدا کی قربت کے حصول کے لیے وہ کیا دیا؟ علم دیا. علم کس چیز کا دیا؟ یہاں پہ جوادی عاملی بیان کرتے ہیں اور دیگر مفسرین نے بھی اس کو اپنی تفسیروں میں لکھا ہے کہ جو اسما کی بات ہے یا کلمات کی بات ہے، یہ اسما یا کلمات انوار ائمہ معصومین اور چاردہ معصومین علیہم السلام کے اسما تھے، کہ خداوند عالم نے جناب آدم کو ان اسما کا علم دیا اور ان اسما کی بدولت، ان کے تقرب اور توسل کی بدولت جناب آدم علیہم السلام کی توبہ قبول ہوئی خدا کی بارگاہ میں. جو نقطہ جوادی عاملی نے یہاں پہ نکالا وہ یہ کہ ہم نے کہا کہ انسان کا پہلا مرحلہ عقل کا، تعقل کا، علم کا ہوتا ہے، انسان کی علم سے وابستگی ہوتی ہے. پہلے انسان کو جو سب سے زیادہ علم عطا کیا گیا، سب سے بڑا علم جو اس کی نجات کا ذریعہ بنا، حتیٰ اس علم میں بھی ایک خاتون شامل ہے، اور وہ کون ہے؟ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. یعنی آدم کی توبہ بغیر اسما کے مکمل نہیں ہوتی، ان اسما میں ایک خاتون جناب فاطمہ زہرا شامل ہے. خود یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسانیت کے اندر اگر خداوند عالم نے آ کر یہ سلسلہ عصمت و طہارت کا رکھا ہے اور انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی اور نجات کے لیے کچھ شخصیتوں کو، ہستیوں کو خدا نے قرار دیا، تو ان ہستیوں میں بھی خداوند عالم نے توازن سے کام لیا، مردوں کے ساتھ ایک عورت کو بھی رکھا. البتہ یہاں پہ ایک نقطہ آغے جوادی کی بحث روک کے بیان کروں کہ وہ عورت کوئی معمولی عورت نہیں ہے، وہ خاتون کوئی معمولی خاتون نہیں ہے، بلکہ وہ ایسی خاتون ہیں، ایسی باعظمت ہستی ہے کہ جن کو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جناب خدیجہ کو خدا نے بطور خاص عطا کیا جناب فاطمہ زہرا کو، چونکہ جناب خدیجہ نے کثیر عطا کیا اللہ کی راہ میں، تو ان کو خدا نے کوثر سے نوازا. جناب فاطمہ کی عظمت کیا ہے اس کو تھوڑا سا سوچئے گا، میں نے اس کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، دو منٹ کے اندر کوشش کروں گا اس بات کو نمٹا کر اپنی بحث کی طرف آ جاؤں. ہم اور آپ جب کسی محفل میں آتے ہیں یا جاتے ہیں، ادب و احترام کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں ہماری محفلوں میں. میں صرف بات کر رہا ہوں جناب فاطمہ زہرا پہ کہ 14 معصومین میں ہیں تو ایک، مگر جس کو میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ وہ ایک ہونے کے ساتھ ساتھ سب پر حاوی ہیں، سب پر حاوی ہیں، اور میں اپنی جانب سے بیان نہیں کر رہا اس چیز کو. ہم اور آپ جب کسی محفل میں آتے ہیں تو اس محفل کے کچھ آداب اور تقاضے ہوتے ہیں. فرض کیجئے آپ نے اپنے گھر پہ ایک محفل رکھی، اس محفل میں آپ نے اپنے کسی دوست کو بلایا اور آپ کا آنے والا دوست اپنے بیٹے کے ساتھ آیا. اب آپ چاہتے ہیں کہ اپنے اس دوست کا تعارف دوسرے دوستوں سے کروائیں، ادب کا تقاضا کیا ہے، احترام کا تقاضا کیا ہے، آپ کیا کریں گے؟ اپنے دوست کو سامنے رکھتے ہوئے دوسرے دوستوں سے کہیں گے یہ میرے فلاں دوست ہیں اور یہ ساتھ جو ہے ان کا بیٹا ہے. تعارف میں معرف کرنے میں پہلے کس کو آپ مقدم رکھیں گے؟ باپ کو. باپ کے بعد کس کا تعارف ہوگا؟ بیٹے کا. اس مثال سے باپ کو نکال دیتا ہوں, باپ کو نکال کر دو بھائیوں کو رکھتا ہوں. آپ کے دوست کے دو بیٹے آپ کے یہاں آ گئے, ان بیٹوں میں ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے. آپ وہی کام کرتے ہیں, اپنے دوسرے دوستوں سے, اپنے دوسرے مہمانوں سے اپنے دوست کے ان بیٹوں کا تعارف کروانا چاہیں. آپ کیسے تعارف کروائیں گے؟ دوبارہ یہاں ایک ترتیب بنے گی, آپ تقدم کا خیال رکھیں گے کہ یہ میرے دوست کا فلاں بیٹا ہے اور یہ اس کا چھوٹا بھائی ہے. یعنی آپ کے ذہن میں کہ انسانی ادب یہ ہے کہ وہ بڑا ہے تو اس کا تعارف چھوٹے سے پہلے ہونا چاہیے. باپ موجود ہے تو پہلے باپ کا تعارف پھر بیٹے کا تعارف, یہ انسانی ادب ہے, ایکسیپٹڈ ہے, اس کو تمام انسانی معاشرے قبول کرتے ہیں. آ جائیے حدیث قصہ کے اوپر. حدیث قصہ کے اندر اس ٹکڑے پہ آ جائیے کہ جب سب کے سب جمع ہو گئے اور جمع ہونے کے بعد جب سب کو دیکھا چادر کے نیچے تو فرشتوں نے پوچھا یا رب ومن تحت القصہ, اے پروردگار اس چادر کے نیچے کون ہے؟ اب سوچیے گا کہ چادر کے نیچے کون کون ہے. چادر کے نیچے رسول اکرم ہیں, جناب علی ہیں, جناب حسنین ہیں, بی بی فاطمہ ہیں. خدا وند عالم تعارف کروا رہا ہے, کیسے کروا رہا ہے؟ خدا وند عالم کو جواب آتا ہے ہم فاطمہ, پہلی شخصیت فاطمہ ہے. اس کے بعد خدا نام نہیں لے رہا دوسروں کا, نہیں کہہ رہا ہم فاطمہ و محمد المصطفیٰ و علی مرتضیٰ و حسنین, نہیں, ہم فاطمہ و ابوہا, اس چادر کے نیچے فاطمہ ہیں اور ان کے بابا ہیں. فاطمہ ہیں و بعلوہا, ان کے شوہر ہیں. فاطمہ و بنوہا, اور ان کے بیٹے ہیں. محوری ہستی کس کی ہے یہاں پہ؟ فاطمہ زہرا کی. میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ادب کا تقاضا ہماری محفلوں میں یہ ہے کہ جو بڑا ہو اس سے تعارف کروایا جائے. فاطمہ کا مجھے نہیں معلوم کیا مقام ہے خدا کی بارگاہ میں کہ رسول اکرم کے ہوتے ہوئے, علی مرتضیٰ کے ہوتے ہوئے جو محوری ہستی بنتی ہے جس سے تعارف ہوتا ہے وہ فاطمہ زہرا ہے. وہ فاطمہ زہرا ہے. اور بس پہلی چیز جو انسان جس مرحلے سے گزرتا ہے اندیشہ تفکر تعقل علم ہے, اور پہلا انسان جو علم کی منزل پر آیا جس علم نے اس انسان کو نجات دی, اس علم کے اندر بھی ایک خاتون شامل. اس کا مطلب ہے کہ انسانیت کے اندر جو خداوند عالم نے انسانوں کو بنایا ہے مقام انسانیت, اس میں مرد اور عورت برابر ہیں, دونوں کا برابر کا حصہ ہے. مرد عورت کی فرع نہیں ہے. خداوند عالم نے مرد عورت کو ایک کسوٹی پر بنایا, ایسا نہیں تھا کہ خداوند عالم نے مرد کی ڈائی الگ بنائی ہو عورت کی ڈائی الگ بنائی ہو, مرد کی ڈائی میں کچھ چیزیں ایڈیشنل ڈالی ہو عورت کی ڈائی میں کچھ چیزوں کو کم کر دیا ہو, ایسا نہیں ہے, ایک ہی فریم پہ بنے ہیں دونوں. اس کے بعد جو دوسری قوت ہے انسان کے ساتھ وہ قوت شہویہ ہے, قوت جاذبہ جس کو کہتے ہیں, جس سے انسان کاموں کو انجام دیتا ہے. اس قوت شہویہ اور اب آپ خاص معنی کے اندر بیان ہو رہا ہے قرآن کے اندر, اور اس کو کنٹرول کرنے سے متعلق بھی خداوند عالم نے قرآن کریم میں دو مثالیں دی ہیں. ان دو مثالوں میں ایک مثال آپ کو تھوڑی سی اونچی نظر آئے گی, لیکن آپ کو اچھا لگے نہ لگے میں کہہ دوں وہ اونچی جو مثال ہے وہ عورت کی مثال ہے, وہ اونچی مثال عورت کی ہے. کیوں ہے؟ اس کو میں آگے چل کے بیان کرتا ہوں. دو واقعات قرآن کریم عفت سے متعلق, پاک دامنی سے متعلق بیان کر رہا ہے. پہلا واقعہ جناب یوسف کا ہے. جناب یوسف کے واقعے کے اندر قرآن بیان کرتا ہے کہ اس طریقے سے ہوا, زلیخا نے اس طرح سے ماحول فراہم کیا, اور ماحول فراہم کرنے کے بعد حضرت یوسف کا ارادہ کیا, اور اس کے بعد وہ مرحلہ آیا کہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے, حضرت یوسف بچنے کی نیت سے, زلیخا ان کو پکڑنے کی نیت سے. یہاں پر قرآن بیان کرتا ہے کہ حضرت یوسف بچ گئے, اس گناہ عظیم سے بچے, انہوں نے اپنے آپ کو بچایا. مگر قرآن کریم کی آیت سورہ یوسف کی ہے, سورہ یوسف کی 24 آیت, قرآن کہتا ہے کہ ہمت بہی, زلیخا نے ارادہ کیا یوسف کا, وہم بہا لولا ان رأى برہان ربہ, اگر رب کا برہان نہ دیکھا ہوتا تو یوسف ارادہ کرتے. توجہ رکھیے گا, یہ ظرافتیں قرآن کی. یہاں پر لہجے کے لیے بھی ذہن میں یہ نہ آئے کہ یوسف مائل تھے اس طرف, لہجے کے لیے بھی ذہن میں نہ آئے. کیوں؟ کیونکہ جناب یوسف مخلصین میں سے ہیں. قرآن کی اسی سورہ یوسف کی آیات میں سے کہ یوسف مخلص بندے ہیں ہمارے. مخلص کون ہے؟ جس کو شیطان نے قسم کھاتے وقت بھی کہا تھا کہ میں سب کو بہکاؤں گا الا عبادک منہم المخلصین, سوائے تیرے مخلص بندوں کے, کہ ان پر میرا زور نہیں چلے گا. لہذا حضرت یوسف پر بھی شیطان کا داؤ نہیں چلا اور نہیں چل سکتا تھا. ہم اپنے ذہن میں یہ نہیں سوچ سکتے کہ خدا نخواستہ جناب یوسف صرف مائل تھے, لیکن قرآن کی آیت کچھ اس طرح کہہ رہی ہے. قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر اللہ کے برہان کو نہ دیکھا ہوتا تو ہم ما بہا, یوسف کا ارادہ ہو سکتا تھا. میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, یہ جناب یوسف ہیں لیکن بچ گئے اور اس کے بعد اس معرکے سے نکل گئے. دوسرا پاک دامنی کا واقعہ جناب مریم سے متعلق ہے, اور میں نے کہا تھا یہ زیادہ بلندی پہ نظر آ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جناب مریم کے بارے میں بیان ہوا فارسلنا الیہا روحنا, ہم نے اپنے فرشتے کو ان کے سامنے بھیجا, فتمثل لها بشرا سویا, تو ہماری وہ روح ہمارا فرشتہ ان کے سامنے بشر کی فارم میں آیا, انسانی شکل میں آیا. جناب مریم اکیلی تھی ایک مقام پر, وہاں ایک فرشتہ ان کے سامنے انسانی شکل میں آیا, ان کی طرف آگے بڑھا. اب جو آگے بڑھا, چونکہ جناب مریم کو ابھی نہیں معلوم کہ یہ آنے والا کس نیت سے آیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, کون ہے, معمولاً تنہائی ہوتی ہے تو جو ذہن میں خیال آتا ہے وہ یہ کہ شاید کسی برے ارادے سے آیا ہو. جناب مریم بھاگی نہیں, یعنی جناب جوادی عملی نے یہاں یہ نقطہ نکالا ہے کہ ان کی عظمت اس اعتبار سے زیادہ ہے پاک دامانی کے اندر, کہ جناب مریم بھاگی نہیں بلکہ کیا کہا, قالت انی اعوذ بالرحمن منکا, میں تجھ سے اپنے پروردگار کے رحمان کی بارگاہ میں پناہ مانگتی ہوں, ان کنت تقیا, اگر تجھ کو تھوڑا سا بھی خوف خدا ہے تو دور ہو جا. نقطہ کیا ہے اس کے اندر کہ جناب مریم نے فقط اپنے آپ کو نہیں بچایا, آنے والے کو امر بالمعروف بھی کیا, آنے والے کو نہیں عن المنکر بھی کیا. جناب مریم بھاگ کے نہیں گئیں بلکہ آنے والے سے پورے اطمینان و اعتماد کے ساتھ کہا کہ میں پناہ مانگتی ہوں رحمان کی, اور اس کے ساتھ کہا کہ تو بھی خوف زدہ ہو, تو بھی خدا کا خوف کر کہ اگر کسی ایسے ارادے سے آیا تو ارادہ اچھا نہیں ہے. یہ مقام ہے, ایک مرتبہ ایک نبی بھاگ کے نکلتا ہے اور ایک مرتبہ ایک صاحب عصمت خاتون فقط اپنے آپ کو نہیں دوسرے کو بچانے کی بات کرتی ہیں. یہ مقام ہے جناب مریم کا. اس کو بیان کیا کہ جناب مریم کو یہ مقام حاصل کہاں سے ہوا, یہ ساری اب بات ہماری چل رہی ہے مثالی خاتون کے اوپر. جناب مریم ایک مثالی خاتون ہے, سورۃ تحریم کی آیت نمبر 12 میں جناب مریم کو بنوانے مثال بیان کیا ہے, جناب مریم کو مثالی خاتون قرار دیا. لیکن آخر جوادی عملی نے نقطہ یہاں پہ یہ نکالا کہ یہ جو جناب مریم اس مقام پر پہنچی, وہ اس مقام پر ایسے ہی نہیں پہنچی, اس مقام تک پہنچنے کے لیے ان کی مادر گرامی کی زحمتیں تھیں. ان کی مادر گرامی نے کیا کیا تھا, جناب مریم کی مادر نے جب وضع حمل سے پہلے کی بات ہے انہوں نے کیا کہا, کہا کہ پروردگار جو میرے بطن میں ہے میرے شکم میں ہے میں اس کو تیرے لیے دیا کرتی ہوں, تیری خاطر نظر کرتی ہوں کہ میں اس کو تیرے لیے وقف کر دوں گی. یہ وقف کرنا اتنا اہم تھا کہ جناب مریم جب اس دنیا میں آتی ہیں تو اس زمانے میں چونکہ جو رائج طریقہ تھا جو عبادت گاہیں تھیں وہاں پہ عورتوں کا کوئی مقام نہیں ہوا کرتا تھا, عورتیں آیا نہیں کرتی. میں نے عرض کیا کہ پہلے کے زمانوں میں عورتوں کو انسان کا تابع سمجھتے تھے یا فر سمجھتے تھے کہ عورت کا انسانیت کا کوئی حق نہیں تھا. یہاں پر اب جب جناب مریم پیدا ہوتی ہیں تو جناب مریم کی والدہ نے کیا کہا, کہا کہ ربی انی وضعتها انثی, پروردگار میرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے, واللہ اعلم بما وضعت, خدا تو اس سے واقف ہے کہ میں نے کیا پیدا کیا ہے, ولیس الذکر کالانثی, اور عورت اور مرد برابر نہیں ہوتے, اس کی الگ تعریف ہے تفسیر ہے جس کو ابھی نہیں کر پائیں گے, وانی سمیتها مریم, میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے, وانی اعیذها بک, اے پروردگار میں نے اپنی اس بیٹی کو تیری پناہ میں دے دیا, وذریتها من الشیطان الرجیم, اور اس کی ذریت کو بھی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دے دیا. آگے جوادی عملی کہتے ہیں کہ یہاں خداوند عالم نے اسی آیت کے بعد اگلی آیت کہہ رہی ہے فتقبلها ربها بقبول حسن, جب جناب مریم کی والدہ نے آ کے کہا پروردگار میں نے نظر کی تھی جو اولاد پیدا ہوگی اس کو تیری خاطر دوں گی, اور اس نظر کے بعد میرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے, اور بیٹی جو ہے وہ بیٹے کی طرح نہیں ہوتی لیکن میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے, اور میں نے اس کو تیری پناہ میں دیا, اس کی اولاد کو پناہ میں دیا, خدا نے کہا فتقبلها, خدا وند عالم نے قبول کیا کس کو قبول کیا؟ حضرت مریم کی والدہ کی دعا کو قبول نہیں کیا، حضرت مریم کو قبول کر لیا۔ فتقبلہا، خداوند عالم نے حضرت مریم کو قبول کر لیا بقبول حسنا، بہترین طریقے سے۔ اس کے بعد چونکہ یہاں مادر نے کہا تھا اعوذک باللہ، پروردگار تیری پناہ میں دے رہی ہوں، تو بیٹی وہاں پہ ایسی نکلی کہ اس نے کہا انی اعوذ بک من الرحمن، چونکہ استعاذہ ماں نے شروع کیا تھا، پناہ میں دینے کی بات ماں نے شروع کی تھی، ماں کی تربیت یہاں پر لے کے آئی کہ بیٹی ایسی نکلی۔ اور اس کے بعد خداوند عالم نے جناب مریم کو جو مقام دیا ہے، اگر فقط اسی پہ گفتگو میں روک دوں تو بہت ہوگا، جناب مریم کا ایک عجیب مقام ہے۔ جناب مریم اس زمانے میں، کہ جس زمانے میں مرد ڈومیننٹ کیا کرتے تھے، اس زمانے میں آتی ہیں، آنے کے بعد عبادت گاہ میں جاتی ہیں، عبادت گاہ میں اپنی عبادت کے ذریعے سے اس مقام پر پہنچتی ہیں کہ وہی لوگ جو ان کے عبادت گاہ میں آنے کے مخالف تھے، ان لوگوں میں آپس میں جھگڑا ہوتا ہے کہ مریم کا کفیل کون بنے گا۔ اب وہ لوگ جب جناب مریم کے مقامات کو، ان کی قداست کو، طہارت کو، پاکیزگی کو دیکھتے ہیں، تو جناب مریم کی کفالت کے لیے آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے اپنے قلم ڈالو، یعنی قرآن دازی کرو، اور قرآن دازی کے بعد جس کا نام اس میں نکلے وہ کفیل بنے گا۔ اس طریقے سے جناب زکریہ کا نام نکلتا ہے۔ جناب مریم کا میں آپ کو مرتبہ بتا رہا ہوں، مثالی خاتون خدا نے بیان کیا سورۃ تحریم کی آیت نمبر 12 میں، مثال بیان کیا جناب مریم کو ایمان والوں کے لیے۔ اس کے بعد جناب مریم کی جب کفالت جناب زکریہ کے ذمے آتی ہے، جناب زکریہ آپ کو معلوم ہے اس وقت تک بے اولاد ہوتے ہیں اور بڑھاپے کی حالت میں ہوتے ہیں، اور جناب مریم کی جب کفالت اپنے ذمے لیتے ہیں تو ایک حجرہ بنواتے ہیں عبادت گاہ میں جناب مریم کا، اور اس کے بعد اس حجرے کی جو تعریف بیان کی گئی ہے، ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی روشن دان، کھڑکی، کچھ نہیں ہوتا، ایک دروازہ ہوتا ہے، اور جب جناب زکریہ کہیں جاتے ہیں تو اس دروازے کو باہر سے بند کر کے جاتے ہیں، جس کی چابی صرف جناب زکریہ کے پاس ہے۔ اس بات کا مقصد یہ کہ فقط اس حجرے میں داخل ہونے کا اختیار جناب زکریہ کے پاس ہے، چابی ان کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ جناب مریم کا رابطہ فقط جناب زکریہ کے ساتھ ہے۔ لیکن جناب مریم کس مقام پر پہنچیں؟ اس مقام پر پہنچیں کہ قرآن کہتا ہے کہ کلما دخل زکریہ فی المحراب، جب کبھی بھی زکریہ اندر آئے، آ کے دیکھا کہ مریم کے پاس گئے، تو کیا دیکھا؟ ان کے پاس پھلوں کا یا رزق کا ایک تھال دیکھا انہوں نے۔ باہر سے تالا ہے، روشن دان نہیں ہے، کھڑکی نہیں ہے، کسی اور انسان کا مریم سے کوئی تعلق نہیں ہے، فقط زکریہ ہیں۔ زکریہ کون ہیں؟ نبی ہیں، بڑھاپے میں آ گئے، اولاد نہیں ہوئی۔ جناب مریم کے پاس کلما دخلا کا لفظ آیا، اس کا مطلب ہے کہ جب بھی داخل ہوئے، ایک دفعہ نہیں، متواتر ہے یہ چیز۔ جناب مریم اس مقام پر پہنچیں کہ خدا کی جانب سے مستقل ان کو رزق آتا رہا۔ اور اس کے بعد جناب زکریہ نے دیکھ کر ایک دفعہ پوچھا کہ اے مریم، یہ رزق کہاں سے آتا ہے، یہ کون آپ کو دیتا ہے؟ جناب مریم جواب دیتی ہیں کہ یہ خداوند عالم ہے جو مجھے دیتا ہے، اور خدا جس کو چاہے بے حساب دیتا ہے۔ جب جناب مریم سے اس جملے کو سنتے ہیں جناب زکریہ، تھوڑا توجہ کیجئے گا اس جملے پہ، تو جناب زکریہ کے دل پہ جو نبی ہیں، اس جملے کا ایک اثر ہوتا ہے، اور وہ حالانکہ بڑھاپے میں ہیں، ان کی بیوی بانج ہے، اس وقت کے ڈاکٹرز کے مطابق اولاد نہیں ہو سکتی، اب جناب زکریہ آ کر خدا کو کہتے ہیں پروردگار مجھے اولاد چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ مریم نے ایک جملہ کہا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ یعنی جناب مریم کا مقام ایسا ہے کہ ایک نبی کے لیے بھی، ایک میں نہیں کہوں گا کہ انہوں نے سکھایا نبی کو، نبی کو کوئی سکھاتا نہیں، لیکن ایک جملہ ایسا کہا کہ شاید نبی کے دل میں ایک امید کی کرن جاگ اٹھی۔ اور اس کے بعد جناب مریم کی اس جملے کے بعد جناب زکریہ نے دعا کی، اور اس دعا کے نتیجے میں خدا نے جناب یحییٰ کی بشارت دی جناب زکریہ کو۔ یہ جناب مریم کا مقام ہے۔ اس کے علاوہ اگر مثالی خواتین میں بیان کروں تو خداوند عالم ایک اور خاتون کو بیان کرتا ہے، اور بھی کچھ خواتین ہیں، وقت 5 منٹ ہے، میں 5 منٹ میں کوشش کروں گا اس کو نمٹاؤں انشاءاللہ بحث کو، اور زیادتی ہوگی اگر ان خواتین کا ذکر نہ کر دوں۔ ان میں سے ایک خاتون تو جناب آسیہ ہیں، کہ جن کی باقاعدہ آیت ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 11، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور مثال قرار دے رہا ہے خدا مومنوں کے لیے زن فرعون کو۔ خود اس آیت میں توجہ کیجئے کہ زن فرعون کو خدا مثال قرار دے رہا ہے، کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ لِلَّذِينَ آمَنُوا، خدا نہیں کہہ رہا کہ خواتین کے لیے رول ماڈل ہیں آسیہ، خدا نہیں کہہ رہا کہ خواتین کے لیے نمونہ عمل ہے، نہیں، میں نے بیان کیا تھا، چونکہ اگر انسان بحیثیت انسان کوئی عمل کرے خداوند عالم اس عمل کو اگر پسند کرے تو وہ انسانیت کے لیے بھی رہنما بنتا ہے. جناب آسیہ کا عمل تمام مومنوں کے لیے نمونہ عمل قرار پا رہا ہے. جناب آسیہ تمام مومنوں کے لیے نمونہ عمل ہیں. وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امراۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. جناب مریم, جناب آسیہ کی مثال میں دوں گا, اس سے پہلے دو خواتین اور بیان کی ہیں خداوند عالم نے کہ جو مثالی ہیں. ان کا لفظ مثال سے نہیں آیا مگر اپنے زمانے میں مثالی کردار ادا کیا ہے. وہ کون ہے؟ جناب موسیٰ کی والدہ گرامی اور جناب موسیٰ کی بہن. کہ جب جناب موسیٰ کی ولادت ہوتی ہے تو اس زمانے کے اندر ولادت, جب آپ کو پتہ ہے کہ فرعون جیسا شخص حاکم ہے, حکم دیا ہوا ہے کہ جو بچہ بھی پیدا ہو, مرد پیدا ہو, اس کو مار دیا جائے, ان حالات میں اولاد ہوتی ہے, اس اولاد کو خدا کے حکم پر جناب مادر موسیٰ دریا میں بہاتی ہیں. خود یہاں پر جناب مادر موسیٰ ایک مثال قرار پاتی ہیں مومنوں کے لیے کہ خداوند عالم پر مومن کا توکل کیسا ہونا چاہیے. کوئی ماں ایک لمحے کے لیے بھی اپنی اولاد کو خود سے جدا نہیں کر سکتی, چاہے کہ اس کو دریا کے سپرد کر دے, لیکن مادر موسیٰ خداوند عالم پر ایمان رکھتی ہیں. اس ایمان کی بنیاد پر جب خدا نے کہا مادر موسیٰ سے کہ اے مادر موسیٰ اپنے بچے کو دریا میں ڈال دیجیے, ہم آپ کی طرف پلٹا دیں گے, تو مادر موسیٰ کو یقین ہے کہ یہ میرا پروردگار ہے. یہاں پہ جناب مادر موسیٰ مثال ہیں, خداوند عالم پر یقین, خداوند عالم پر ایمان, خداوند عالم پر اعتقاد کی مثال ہے کہ اس یقین کے ساتھ جناب مادر موسیٰ نے اپنے بچے کو دریا میں ڈالا. اس کے بعد جناب مادر موسیٰ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ جاؤ اور جا کر دیکھو یہ جعبا, یہ جو ہے صندوق کہاں پہنچتا ہے. اس کے بعد وہ جاتی ہیں, دیکھتی ہیں فرعون کے محل میں پہنچتا ہے. اب فرعون کا محل کیسا محل ہے کہ جہاں پہ بچوں کو مارنے کا فتویٰ نکالا گیا جہاں سے, اور جب اسی کے دربار میں پہنچتے ہیں جناب موسیٰ تو کیا ہوتا ہے, یہ جناب موسیٰ کو اٹھاتی ہیں جناب آسیہ اور وہاں پہ روکتی ہیں فرعون کو مارنے سے. یہاں پر حضرت موسیٰ کی بہن آگے بڑھتی ہیں اور آگے بڑھنے کے بعد فرعون کے اس دربار میں کہ جس دربار میں بچوں کو مارنے کا حکم جاری ہوا تھا, وہاں پر آ کر جرت چاہیے اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ اس بچے کو پالنے کے لیے خاندان ہے کہ جو اس بچے سے محبت کرے گا, اس پہ دلسوز ہوگا, اگر کہو تو میں اس کی پہچان کروا دوں, تمہیں اس تک پہنچا دوں. کیونکہ جب جناب موسیٰ کو اٹھا لیا گیا اور فرعون نے ان کے قتل سے ہاتھ روکا تو پھر دودھ پلانے کا مسئلہ پیش آیا, جناب موسیٰ نے کسی دائیہ کا دودھ نہیں لیا, اس کے بعد پھر یہ بہن آگے بڑھی. آگے جوادی عملی کہتے ہیں کہ اس ماحول میں جا کر کبھی انسان سوچے کہ کتنا ظالم اور حاکم حکمران حاکم ہے کہ جو کیا کہتا تھا لوگوں سے, انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا سب سے بہتر رب ہوں. اس ماحول میں جناب موسیٰ کی بہن آتی ہیں اور کس حکمت عملی سے یہ کام کرتی ہیں کہ موسیٰ کی تربیت جناب موسیٰ کی والدہ تک پلٹ کر آ جاتی ہے اور اس کام کو جناب موسیٰ کی بہن انجام دیتی ہیں. اس کے بعد جو آخری خدا نے بیان کیا جناب آسیہ, ان کو باقاعدہ نمونہ عمل قرار دیا. اور کیوں نمونہ عمل قرار دیا؟ کہ جناب آسیہ کی اس دعا کے اندر جو انہوں نے قرآن میں کی, آیت اللہ جواد عملی کہتے ہیں بہت خوبصورت نکات ہیں, ہیں خاتون مگر خداوند عالم کی معرفت کس قدر زیادہ ہے بحیثیت انسان. خداوند عالم سے انہوں نے درخواست کی رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ. آیت اللہ جواد عملی کہتے ہیں کہ ہم انسانوں کی اکثریت جنت میں جانے کی منتظر رہتی ہے, ہم جنت کا تقاضا کرتے ہیں, مگر جناب آسیہ نے خداوند عالم سے جنت کے تقاضے سے پہلے ایک تقاضا کیا. وہ کیا ہے؟ جناب آسیہ نے کہا رب ابن لی عندک, یعنی پروردگار مجھے پہلے تیری نزدیکی چاہیے, تیری نزدیکی کے بعد جنت میں گھر چاہیے. یعنی پروردگار پہلے تیری نزدیکی, تیری قربت چاہیے. یہ بہت بڑا نقطہ ہے کہ انسان معمولاً جنت کے تقاضے میں ہوتا ہے. کون سی جنت؟ تحت حل انہار, جس کے اندر نہریں بہتی ہوں, جس کے اندر حوریں ہوں, جس کے اندر باغ ہوں, یہ ساری چیزیں ہوں. جناب آسیہ کیا کہتی ہیں؟ رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ, پروردگار پہلے اپنی نزدیکی عطا کر, تیری نزدیکی چاہیے پھر مجھے جنت چاہیے. اس کے بعد پھر کہتی ہیں ونجینی من فرعون وعملہ, خدایا مجھے فرعون سے نجات دے. فقط فرعون سے نہیں نجات چاہیے, فرعون کے اعمال سے بھی نجات چاہیے. ایسا نہ ہو کہ میں آج اس محل سے نکل جاؤں, کل کسی مقام پر پہنچوں تو میں اسی فرعونی روش پر آ جاؤں جس پہ آج فرعون ہے. نہیں, مجھے فرعون سے بھی نجات دے, فرعون کے اعمال سے بھی نجات دے. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, مجھے ظالموں سے نجات دے, یعنی مجھے ظالموں کے گروہ میں شامل نہ فرما. عزیزوں, مختصر سے وقت میں یہ وہ مثالیں ہیں جو قرآن کریم نے عورتوں کے بارے میں دیں, اور ان بنیادوں پر خداوند عالم نے عورت کو مثال قرار دیا ہے. جناب آسیہ کو, جناب مریم کو, جناب مادر موسیٰ کو, جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو, ان خصوصیات کی بنیاد پر کہ اپنی حفاظت, اپنے دین کی حفاظت, اپنے نبی کی حفاظت پر اگر خواتین مثال قرار پاتی ہیں, تو یقیناً اس اعتبار سے جناب خدیجہ اور آپ کی بیٹی جناب فاطمہ زہرہ اور ان کی بیٹیاں جناب زینب و جناب ام کلثوم مثالی خواتین ہیں. چونکہ جس طرح جناب آسیہ نے اس دربار کے اندر حق کا دفاع کیا, حق کا ساتھ دیا, اسی طرح یہ کام جناب خدیجہ, جناب فاطمہ زہرہ اور جناب زینب و جناب ام کلثوم نے انجام دیا, اس سے زیادہ شدتوں کے ساتھ انجام دیا, اس سے زیادہ شدید مسائل کے اندر انہوں نے حق کا دفاع کیا. رسول اللہ نے بیان کیا کہ جب لوگ میرا انکار کرتے تھے تو خدیجہ نے میرا اقرار کیا, جس وقت لوگ مجھے چھوڑ کے جا رہے تھے تو خدیجہ میری طرف آگے بڑھی تھی, خدیجہ نے میرا ساتھ دیا. اسی طرح جس وقت لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے تھے, اس وقت جناب زہرا امام علی علیہ السلام کی حمایت میں باہر نکلی تھیں. جس وقت لوگوں پہ خوف طاری تھا, اس وقت اس خوف کو توڑنے کے لیے جناب زہرا باہر نکلی تھیں. اور اسی طرح واقعہ کربلا کے بعد جب کربلا کے اندر مردوں کو مار دیا گیا تھا, مردوں کو بولنے کی ہمت نہیں تھی, تو اس زمانے میں, ان حالات میں اگر کسی نے کلام کیا کوفے کے اندر تو جناب زینب کے خطبے, جناب ام کلثوم کے خطبے. اس حالت میں جب یزید کے دربار میں پہنچ کے کسی نے حق کی آواز بلند کی, جناب آسیہ کو کیوں خدا نے ممتاز مقام دیا, حق کی آواز بلند کی فرعون کے سامنے, حق کے اوپر ڈٹ گئی, شہادت حاصل کی, اسی لیے خدا نے ان کو مثالی خاتون قرار دیا. جناب زینب نے اس کام کو کہیں زیادہ بہتر انداز میں انجام دیا. یزید کے سامنے بولنا آسان کام نہیں تھا, یزید کے سامنے گرجدار آواز میں بولا بھی اور یزید کی تحقیر بھی کی, اور کہا کہ میں تجھے پست سمجھتی ہوں اس بات سے کہ تجھ جیسے سے کلام کروں. اس طرح سے جناب زینب کا خطبہ ہے. خلاصہ میری گفتگو کا یہ کہ خداوند عالم نے انسانیت کے مقام پر مرد اور عورت کو برابر رکھا ہے. انسانیت بحیثیت انسان نہ مرد ہے نہ عورت ہے, یہ جسم جو ہے اس کی وجہ سے تخصیص ہوتی ہے کہ یہ مرد ہے یہ عورت ہے, ورنہ بحیثیت انسان انسان ہے. خداوند عالم نے انسان خلق کیا ہے, انسانیت میں برابر ہیں, نہ مرد انسانیت میں مرد سے کم ہے, نہ مرد انسانیت میں اور انسانی مقامات میں عورت سے زیادہ ہے. یہ خداوند عالم کا فیصلہ ہے. خدا ہمیں قرآن کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. درود بھیجے محمد والے محمد. قرآن, خواتین کا قرآن میں حرمت اور عزمت, عزت و کرامت کے حوالے سے کئی اصول نظر آتے ہیں, لیکن کیوں عورت کو ولایت کا منصب نہیں دیا گیا؟ یہاں پہ ولایت سے مراد اگر ظاہری حکمرانی, حکومت ہے, یا حتیٰ میں جس وقت بیان کر رہا تھا میرے ذہن میں تھا اور میں کہنا بھی چاہ رہا تھا کہ شاید اگر عورت اور مرد ہر مقام کو حاصل کر سکتے ہیں تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ پھر عورت مجتہدہ تو بن سکتی ہے, مرجع کیوں نہیں بن سکتی, یہ جس کی طرف رجوع کیا جائے اس کے اندر. اس کی وجہ جو بیان کی گئی کہ چونکہ انسانیت میں مقام میں برابر ہے, راستہ کھلا ہوا ہے, لیکن جب اس دنیا میں آتے ہیں, تو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اس دنیا میں جو آتے ہیں جسم کی کچھ تقاضے ہیں, اس جسم کے تقاضوں میں عورت کو صنف نازک سے تعبیر کیا جاتا ہے. عورت کی اس دنیا کے اندر آنے کے بعد کچھ کاموں کی تقسیم ایسے ہے کہ کچھ کام اس کے ذمے نہیں لگ سکتے. اس کاموں کی تقسیم میں اولاد کی تربیت, اولاد کی پرورش, اولاد کا پالنا, خود اولاد کا پیدا کرنا ہے, یہ بہت اہم نقطہ ہے. اگر خداوند عالم نے خواتین میں احساسات نہ رکھے ہوں, جذبات نہ رکھے ہوں, تو شاید بچہ پیدا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ احساسات ہوتے ہیں, یہ جذبات ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک عورت اس شدید ترین مرحلے سے گزر جاتی ہے. اور فقط بچہ پیدا کر کے معاملہ ختم نہیں ہوتا, بلکہ اس کے بعد اس کو مثلا دودھ پلانا, اس کی پرورش کرنا. مرد تو آرام سے سو جاتا ہے, یہ بیچاری عورت ہوتی ہے کہ جو بچے کی دیکھ بھال کا خیال کرتی ہے. بچہ رات کو جاگ رہا ہے تو ماں جاگ رہی ہے, بچہ رات کو بے چین ہے تو اکثر ماں کرتی ہے. البتہ اچھے اچھے جو باپ یہاں بیٹھے ہوئے انہوں نے بھی یہ کام کیا ہوگا, یقیناً امام خمینی یہ کام کیا کرتے تھے. رات کے 12 یا 11 بجے کے بعد باقاعدہ طے تھا ان کی زندگی میں کہ رات سے لے کر اور فجر تک بچے کی اگر کوئی بھی پرابلم ہوگی تو وہ میں حل کروں گا, آپ سوتی رہیے گا. یہ باقاعدہ امام خمینی کا ایگریمنٹ تھا اپنی زوجہ کے ساتھ, رات 11 یا 12 بجے کے بعد سے لے کر وہ کام کرتے تھے. خلاصہ یہ کہ چونکہ عورتوں کو خدا نے احساسات زیادہ دیے ہیں, جذبات زیادہ دیے ہیں, اس کی وجہ سے ان کو تربیت کا کام دیا ہے. اسی احساس اور جذبات کی بنیاد پر عورتیں وہ کام کرتی ہیں کہ جو مرد تصور بھی نہیں کر سکتے. آپ اپنے آپ کو تھوڑا سوچ لیجئے, روزے کے اندر آپ جب آتے ہیں نڈھال ہو کے پڑ جاتے ہیں آپ, لیکن گھر میں جو ہے وہ تندور روٹیاں کون بنا رہا ہوتا ہے, گھر کے اندر کھانا کون بنا رہا ہوتا ہے, افطاری کون بنا رہا ہوتا ہے, ساری چیزیں خواتین کرتی ہیں. کیا خواتین کو گرمی نہیں لگتی؟ خواتین کو بھی گرمی لگتی ہے. سورج کیا یہ دیکھ کے چمکتا ہے کہ یہ مرد ہے تو اس پہ زیادہ روشنی ڈالتا ہوں, زیادہ دھوپ ڈالتا ہوں, عورت ہے تو اس کو بچا لوں. بزرگ آ گئے, انہوں نے کہا تھا عورتوں کو زیادہ اوپر مت چڑھائیے گا, اب ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی. ورنہ تو میں جو حقیقی مقام ہے وہ بیان کر رہا ہوں کہ ساری چیزیں برابر ہیں لیکن جذبات ہیں. عورت اسی جذبات کے تحت کام کرتی ہے. عورت کے دل میں محبت کا جذبہ زیادہ ہے. اس محبت کے جذبے میں بعض دفعہ یہ امکان موجود ہے کہ حق سے تھوڑا سا انحراف ہو جائے. حق سے انحراف کس صورت میں؟ کہ اگر فرض کیجئے حق اس کے بیٹے کے ساتھ نہ ہو, برابر والے کے ساتھ ہو, مگر چونکہ ماں ہے اور جذبات ہیں, اس کی ایک بہت قلبی تعلق ہے اپنے بیٹے سے, اس نے خود وجود دیا ہے, ممکن ہے وہ حق کو چھوڑ کر بیٹے کا ساتھ دے دے. اس اعتبار سے علماء نے بیان کیا کہ عورتوں کو وہ والی ولایت نہیں ملی کہ جس میں وہ مجتہدہ بن کے, یعنی مجتہدہ بن سکتی ہیں اجتہاد کی حد تک, لیکن ولایت اس معنی میں کہ وہ سرپرستی کریں, رہنمائی کریں, نہیں, وہ نہیں. دوسرا, ان کی ذمہ داریوں میں شاید یہ کام شامل نہیں ہے. اگر مرد و زن دونوں اسلامی معاشرے میں برابر ہیں تو خدا نے 124,000 انبیاء میں ایک بھی خاتون کو کیوں مبعوث نہیں کیا؟ میں نے اس کا جواب میں سمجھتا ہوں دے دیا ابھی, کہ خدا نے انبیاء نبیا کیوں نہیں بنایا کسی کو؟ خدا اس مقام تک لے کے گیا. اگر انبیاء کے اندر عصمت ہے تو جناب مریم کے اندر عصمت موجود ہے. خود یہ اس بات کی دلیل, اگر فقط جناب مریم کی مثال بھی لی جائے تو کافی ہوگی کہ جناب مریم عصمت کے مقام پر پہنچیں, اور اس مقام پر ہیں کہ میں نے بیان کیا کہ اپنے آپ کو نہیں بچا رہی, آنے والے کو بچا رہی ہیں, آنے والے کو تنبیہ کر رہی ہیں, آنے والے کو کہتی ہیں کہ یہ کام نہ کر اگر تجھے خدا کا کوئی خوف ہے تو. عصمت پر پہنچی ہیں, مقام عصمت پر ہیں, لیکن خدا اند عالم کی حکمت کے تحت نبی یا ولیہ کا کام خدا نہیں عطا کرتا. کہا جاتا ہے کہ حضرت حوا کو آدم کی پسلیوں سے خلق کیا, تو کیا یہ کہنا صحیح نہیں کہ اصل خلق مرد ہے؟ نہیں. آیت اللہ جوادی عاملی نے اپنی اس کتاب میں, جس کا میں نے آپ کو حوالہ دیا, زن در آئینے یہ جلال و جمال, عورت جو ہے جلال و جمال کے آئینے میں, انہوں نے باقاعدہ اس جملے کو لیا, اس پہ گفتگو کی. ایک نظریہ یہ پایا جاتا ہے کہ عورت کو مرد کی پسلی سے خلق کیا گیا, تو کہتے ہیں کہ کیا خداوند عالم کی قدرت میں, صنائی میں کوئی کمی آ گئی تھی کہ مرد کی اضافی پسلی نکال لی اور اس سے پھر آگے اس نے عورت کو بنایا؟ ایسا نہیں ہے. خدا یہ ضرور کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے اپنے نفسوں سے تمہارا زوج بنایا ہے, لیکن خداوند عالم نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی, مرد کی پسلی سے عورت پیدا نہیں ہوئی. اس کو پھر جوادی عاملی صاحب اور دیگر علماء منع کرتے ہیں. فکر اور قوت شہویہ میں تو آپ نے خواتین کی مثال بیان کی, کیا قوت غضب میں خواتین کی مثال موجود نہیں ہے؟ یہ جو آخری مثال میں نے دی تھی قوت غضب کی تھی. قوت غضب میں نے کیا کہا تھا؟ غضب یعنی دفاع کرنا, حمایت کرنا, لڑائی کرنا, یہ تمام چیزیں قوت غضب کے اندر آتی ہیں. جناب آسیہ نے جو جناب موسیٰ کا دفاع کیا فرعون کے دربار میں, وہ قوت غضب میں آتا ہے. وہ قوت غضب کی کیٹیگری میں ہی بیان کیا آیت اللہ جوادی عاملی نے کہ قوت غضب کے اندر بھی عورت نظر آتی ہے ایک مقام ممتاز مکان مقام پر, کہ جہاں پر عورت دفاع کرتی ہے. کس کے سامنے کہتی ہے کہ اس بچے کو نہ مارو؟ جناب موسیٰ کو بچاتے وقت جناب آسیہ کیا کہتی ہیں؟ لا تقتلوہو, نہ مارو اس بچے کو. کس کے سامنے؟ جو ظالم ہے, جس کو میں نے بیان کیا, جو کہتا ہے انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں. یا حتی آیت میں نے لکھی ہوئی تھی کہ جس میں فرعون کی نسبت بیان ہوا کہ فرعون کہتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ میرے علاوہ تمہارا کوئی معبود ہو. وہ جو اب معبودیت کی بات کرنے والا ہو, اس کے سامنے زن فرعون آ کے کھڑے ہوا اور کہے کہ بچے کو نہ مارو, دفاع چاہیے. اور فقط اس جگہ نہیں روکا, جناب موسیٰ کی پرورش کی, اور اس کے بعد جناب موسیٰ نے جب اپنا پیغام دیا تو جناب آسیہ نے اسی پیغام کو فرعون کے دربار میں تسلیم کیا, اور تسلیم کرنے کے بعد اس کی حمایت کی, اور جب حمایت کی جناب موسیٰ پر ایمان لے کر آئیں تو یہ قوت غضب کے اندر آتا ہے. دفاع کیا اس حق کا, دین کا دفاع کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ فرعون نے کہا کہ اگر آپ اپنے عقیدے سے نہیں پلٹیں گی تو میں آپ کو مار دوں گا, اور نتیجہ یہ نکلا. بیان کیا جاتا ہے روایت کے اندر کہ جناب آسیہ کو تپتی ہوئی دھوپ میں لٹایا گیا شدت کے اندر, اور اس کے بعد ان کے سینے پر بڑا سا پتھر رکھا گیا, اور اس پتھر سے جناب آسیہ کی جان نکلی, ظاہراً رائے خدا میں شہیدہ کا درجہ پایا. تو یہ قوت غضب ہی کی مثال تھی. ابھی آپ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ نے کسی بھی داعیہ سے دودھ نہیں لیا, تو کیا آخری نبی کے بارے میں داعی حکیم حلیمہ والا معاملہ ہے؟ تو یہ کیا صحیح ہے آخری نبی اپنی ماں کا دودھ نہ لے اور داعی سے دودھ لے؟ اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے. اس زمانے میں ایسی خواتین ہوتی تھیں کہ جن کا کام یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ دودھ پلایا کرتی تھیں. بہت سی خواتین ایسا ہوتا تھا کہ کسی بھی وجہ سے, ان کے جسمانی کمزوری کی وجہ سے کہہ لیں یا کچھ اور وجوہات ہوں گی, کہ جس کی وجہ سے بچہ پیدا کرنے کے بعد ان میں دودھ پلانے کی سکت نہیں ہوتی تھی, تو دائیوں کا ایک باقاعدہ کام ہوا کرتا تھا اور وہ اس زمانے میں انجام دیا کرتی تھیں. یہاں پر جو حضرت موسیٰ کی مثال ہے, اس میں اس کو علماء نے ایسے بیان کیا, چونکہ جناب موسیٰ کی والدہ سے خدا نے کہا تھا کہ آپ ان کو دریا میں ڈال دیں, انا رادوہ الیک, ہم اس کو پلٹا دیں گے آپ کی طرف. تو چونکہ خدا نے وعدہ کیا تھا تو خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ان اللہ لا یخلف المیعاد, خدا نے وعدہ کیا تھا, مادر موسیٰ نے اسی وعدے پر اعتماد کرتے ہوئے, خدا پر اعتماد بھروسہ کرتے ہوئے اپنے بچے کو دریا کے حوالے کیا تھا. لہذا جناب موسیٰ کو والدہ تک پہنچانے کے لیے شاید خدا کی طرف سے یہ حکمت رہی ہو, جیسے قرآن کی آیت جو میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ تمام دائیوں کا دودھ ان پہ حرام قرار دیا جاتا. حرام سے مراد یعنی جناب موسیٰ نے کسی دودھ کو ایکسیپٹ نہیں کیا. بچہ جب ایکسیپٹ نہیں کرے تو کوئی زبردستی اس کو نہیں غذا دے سکتا ہے. جناب موسیٰ نے ایکسیپٹ نہیں کیا, اس پر یہ موقع بنا کہ جناب موسیٰ کی بہن آگے بڑھی اور کہا کہ چونکہ یہاں موجود لوگوں میں سے کسی کی غذا یہ بچہ قبول نہیں کر رہا ہے, تو کیا میں تمہیں ایک ایسے گھر کی رہنمائی کروں کہ جو اس بچے کے یہ کام آ سکتی ہے اور وہ اس کے ساتھ مہربانی سے پیش آ سکتا ہے. اور اس طریقے سے خدا نے ایک راستہ بنایا جناب موسیٰ کو واپس پلٹانے کے لیے. ہر کامیاب شخص کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. قرآنی روح سے اس معاشرتی کوٹ کا انالائز بھی کریں. ہر کامیاب شخص کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, اور ناکام کے پیچھے کئی عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے. درود بھیجے محمد والے محمد. بہت زیادہ انالائز تو اس کو میں نہیں کر پاؤں گا, ٹائم بھی نہیں ہے ابھی, اور ایک تفصیلی موضوع ہے یہ. لیکن جو بزرگوں کی زندگی میں نظر آتا ہے بظاہر ایسا ہی ہے. خواتین واقعی اگر چیزوں کو صحیح سمجھتی ہوں اور اس کی صحیح پاسداری کرتی ہوں, اتا خداوند عالم کی موتی ہوں, تو ایسا ہی ہے. جناب زہرہ سے مثال لیتا ہوں کہ جب رسول اللہ نے شادی کی امام علی علیہ السلام کے ساتھ, اور اس کے بعد جناب زہرہ جب شادی کر کے تشریف لائیں امام علی کے گھر میں, تو رسول اللہ نے اگلے دن امام علی سے پوچھا کہ اے علی, آپ نے زہرہ کو کیسا پایا؟ تو امام علی علیہ السلام امیر المومنین ہیں, امام المتقین ہیں, یعصوب الدین ہیں, تمام خصوصیات جو آپ امام علی کی سوچ سکتے ہیں سوچ لیجئے, ان کی عبادتیں, ان کی اطاعتیں, ساری چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اب اس جملے کو سنیں. امام علی نے کہا کہ اطاعت خدا میں بہترین مددگار پایا ہے. اطاعت خدا میں بہترین مددگار, یہ علی مرتضیٰ کا جملہ ہے, مبالغہ نہیں ہے. آئمہ مبالغہ نہیں کرتے, جو حقیقت ہوتی ہے وہ بیان کرتے ہیں. یعنی فاطمہ زہرہ اس چیز کو سمجھتی ہیں کہ جس چیز کو علی مرتضیٰ اپنی زندگی میں انجام دیتے رہے, اطاعت خدا میں بہترین مددگار, جو کچھ بھی امام علی کرتے رہے اس میں جناب زہرہ شامل رہیں. جناب امام علی علیہ السلام کی اگر شجاعت ہے, اس کو میں نے کتاب میں پڑھا تھا, کتاب کا حوالہ اس وقت ذہن میں نہیں رہا میرے, اس میں بیان کیا گیا کہ امام علی کی اس شجاعت میں جناب فاطمہ زہرہ شریک ہیں. کیسے شریک ہیں؟ اس طرح سے کہ معمولاً خواتین کیا کرتی ہیں, اپنے مردوں کو روکتی ہیں, ان کو حفاظتی تدبیر کے تحت, محبت کے تحت کوشش کرتی ہیں کہ جہاں حالات خراب ہوں وہاں نہ جائیں. جناب فاطمہ زہرا امام علی علیہ السلام کو تشجیع کیا کرتی تھیں, یعنی ان کو لفظ مجھے متبادل نہیں مل رہا اس لیے میں بیان کر رہا ہوں, شاید زیادہ اچھا نہ ہو, مثلا جرت دلاتی تھیں, تشجیع کرتی تھیں کہ جائیے جہاد میں, جائیے جنگ پہ جائیے. اس کے بعد جب امام علی آتے تھے تو جناب فاطمہ زہرہ امام علی علیہ السلام کی تلوار لے کر اس کو صاف کیا کرتی تھیں جس پہ خون لگا ہوتا تھا. یہ خود جناب فاطمہ زہرہ کی شرکت ہے. امام علی علیہ السلام اگر جنگوں میں آگے بڑھ کے حملے کرتے ہیں تو امام علی کی اپنی شجاعت ہے, ساتھ میں جناب فاطمہ زہرہ کا کردار ہے. اسی طرح اگر جناب فاطمہ زہرہ کے علاوہ جناب خدیجہ الکبریٰ، جناب زینب سلام اللہ علیہ، ان خواتین کو جو ہمارے لیے مثالی خواتین ذہن میں رکھیں، یہ بات صحیح سمجھ میں آتی ہے، اس کیٹیگری سے میں باہر آ جاؤں، آئمہ کی کیسے کیٹیگری سے، اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے سے باہر آ جاؤں، تب دوسری جو کیٹیگری ہمارے سامنے کھلے گی اس میں کچھ علماء نظر آئیں گے ہمیں، جن کی ایک مثال میں نے خود امام خمینی کی دی. امام خمینی کی زوجہ، امام خمینی ان کا بہت احترام کرتے تھے. کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ امام خمینی کے ساتھ ساتھ تھیں، ہر قدم پر ساتھ تھیں، کسی ایک قدم پر بھی انہوں نے اپنے شوہرز کی نہ نافرمانی کی، نہ ان کی مخالفت کی، نہ اپنے بچوں کو روکنے کی کوشش کی، نہ اپنے شوہر کو روکنے کی کوشش کی. مقصد کو سمجھا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے باہر کا جبہ آپ سنبھالیے، گھر کی طرف سے آپ بے فکر ہو جائیے. عورت کیا کر سکتی ہے؟ عورت یہی کر سکتی ہے کہ اپنے گھر کو سنبھالے. مرد کے پاؤں میں زنجیر کب آتی ہے؟ مرد کب اٹکتا ہے آگے بڑھنے میں؟ جب اس کو نظر آ رہا ہو کہ اس کے جانے میں اس کا گھر بکھر رہا ہے، اس کی جو زوجہ ہے اس کے ساتھ کام نہیں کر پا رہی، تعاون نہیں کر پا رہی، اس کے جانے سے بچے مشکلات کا شکار ہو جائیں گے. لیکن اگر گھر کا انوائرمنٹ ایسا ہو کہ عورت کہے کہ گھر کا جبہ میرا ہے، آپ کا جبہ باہر کا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس مرد میں ہمت آتی ہے. اور جتنے ہم اپنی تاریخ کے اندر افراد دیکھتے ہیں، تقریباً اکثر کے ساتھ ایسا نظر آتا ہے. علامہ طباطبائی اپنی ان کی کتاب آفتاب خوبان کے نام سے حیات زندگی ان کی لکھی ہوئی ہے، اس کے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے، اور وہ یہ کہ جب ان کی زوجہ کی رحلت ہوئی تو آیت اللہ طباطبائی اس طرح سے روئے جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کی موت پہ روتا ہے، اس طرح بلک بلک ہے. اب آیت اللہ طباطبائی یہ سوچئے گا کہ اپنی زوجہ کی رحلت کے بعد مقامات پر نہیں پہنچے، آیت اللہ طباطبائی بہت پہلے سے صاحب مقام ہے، صاحب عرفان ہے، آیت اللہ قاضی طباطبائی کے شاگردوں میں سے تھے، وہ قاضی طباطبائی جنہوں نے آیت اللہ بہجت کی تربیت کی تھی. اور فقط آپ کے ذہنوں کو نزدیک لانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آیت اللہ طباطبائی ان شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے مقام حاصل کیا کہ اس دنیا میں ان کے سامنے جنت سے حور نازل ہوئی تھی. یہ فقط میں آپ کو مقامات بتا رہا ہوں، کتاب میں موجود ہیں، اس کو آپ پڑھیے گا کتاب کے اندر جا کے. اور ان کے استاد نے پہلے کہہ دیا تھا کہ دیکھو یہ جو راستہ طے کر رہے ہو اس میں کشف ہوں گی کچھ چیزیں، ان کشف ہوئی ہوئی چیزوں پر رکنا نہیں، رک گئے تو تمہارے مقامات رک جائیں گے. اور آیت اللہ طباطبائی نے اس کی جانب توجہ نہیں کی تھی. پورا مفصل واقعہ موقع ملا کبھی بیان کروں گا. ایک ایسی شخصیت کہ جو اس مقام پر پہنچی ہوئی ہو، وہ شخصیت اپنی زوجہ کے مرنے پہ ایسے روئی کہ جیسے کوئی بچہ ماں کے مرنے پہ روتا ہے. لوگوں کے لیے تعجب تھا، لوگوں نے پوچھا کہ آغا یہ کیا بات ہوئی، آپ کیوں اتنا زیادہ روئے، کیا وجہ تھی؟ کہا کہ یہ فقط میری زوجہ نہیں تھی، میری بہترین دوست تھی، میری بہترین مددگار تھی. پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو تفسیر تم دیکھ رہے ہو، تفسیر المیزان آپ نے دیکھی ہے جو کئی جلدوں پر مشتمل ہے اور بہت ہی عظیم تفسیر ہے ہماری تفسیر المیزان، کہتے ہیں یہ جو تفسیر تم دیکھ رہے ہو کہ اگر میری زوجہ کی مدد اور میری ساتھ دینا نہ ہوتا تو میں شاید یہ تفسیر نہ لکھ پاتا. وجہ کہا کہ وجہ یہ کہ میں پوری پوری رات بیٹھا رہتا تھا، سوچ بچار کرتا رہتا تھا، لکھتا تھا، مجھے ہر تھوڑی دیر بعد آ کے پوچھا کرتی تھیں، پانی چائے کا انتظام کر دیا کرتی تھیں، میرے کہے بغیر میری چیزوں کو مہیا کرتی تھیں جس کی مجھے ضرورت ہوتی تھی. لیکن انہیں اندازہ ہوتا تھا کہ طباطبائی ایک ایسے کام میں مشغول ہیں کہ یہ کام اگر ہو گیا تو اسلام کا شاہکار قرار پائے گا، ان کی تفسیر قرار پائے گی. لہٰذا کیا کیا انہوں نے؟ کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا وہ بہترین مددگار دوست چلا گیا آج. زوجہ کے مرنے پہ نہیں رو رہا خالی، بہترین مددگار دوست تھا. ایسا ہی ہے جو انسان آگے بڑھتے ہیں معمولاً ان کو گھر کی طرف سے جب سکون میسر ہوتا ہے، ان کی زوجہ اسٹرانگ ہوتی ہیں، گھر والے اسٹرانگ ہوتے ہیں، تو یقیناً ایسے افراد آگے بڑھتے ہیں، کام کرتے ہیں. البتہ خواتین کو اسٹرانگ بنانے میں مردوں کا بڑا کردار ہوتا ہے. مرد اگر ان کو ان کے حقوق برابر دیں، ان کا خیال رکھیں اور اپنی زندگی میں ایک چیز کو طے کر لیں کہ زندگی میں ہمیں معلوم ہے کہ پرائیورٹی فیملی کی ہے، مگر حق کے بعد. حق نے کہا کہ زندگی میں اپنی فیملیز کو اہمیت دو، ہم حق کو مانتے ہوئے اہمیت دے رہے ہیں. اگر حق نے کبھی مطالبہ گھر سے باہر جانے کا کیا اور ہمیں جانا ہوا، تو پھر چونکہ زندگی حق پر گزر رہی ہے، ہم گھر سے باہر بھی جا سکتے ہیں. اس طرح کی ایک طویل بحث ہے، انشاءاللہ اس کو شاکر بھائی کسی اور کو میں نے آپ کے لیے انتظام فرمائیں گے، جو آ کے ان چیزوں کو انشاءاللہ بہتر انداز میں بیان کرے گا. خدا مند عالم ہماری اور آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. درود بھیجیے محمد والے محمد.